برائیوں پر پابندیاں لگوائی ہوں, کتنی محنت کرنا پڑی ہوگی. بہت آسانی سے کہتے ہوگے نہیں صاحب ہم محمدی نہیں ہیں, ہم تو حنفی ہیں, مالکی ہیں, شافعی ہیں. تصور کرو, شرم نہیں آتی؟ شرم آنی چاہیے. میرے مکان پر کوئی قبضہ کر کے نیم پلیٹ جرجیس منزل, نیم پلیٹ ہٹا کر کوئی اپنا نام ڈال دے ادریس منزل, قاسم منزل, فلاں منزل, تو لوگ دنیا کہتی بےمان ہے, چور ہے, اس نے غریب کو گھر سے نکال کر اپنا نام ڈال دیا, وہ اس نے دوسرے کے مکان پہ قبضہ کیا. دنیا چور اور ڈاکو کہتی ہے اس کو. یہ الگ بات ہے کہ اس کے ظلم کے آگے اس کے منہ پہ کچھ نہ کہہ پاتی ہو, لیکن دنیا جانتی ہے کہ ظالم ہے. ہم سے بڑا دین کا چور اور ڈاکو کون ہوگا جو دین محمد رسول اللہ لے کر آئے, اور ہم نے محمد کا ٹائٹل نہ لگا کر ہم حنفی ہیں, ہم شافعی ہیں, ہم مالکی ہیں. اس دین محمد پر ہم نے محمد کی امتیوں کا ٹائٹل لگا دیا. ہم سے بڑا دین کا چور اور ڈاکو کون ہوگا؟ دین نبی کا ہے, ٹائٹل امتی کا چلا. ہم حنفی ہیں, ہم شافعی ہیں, مالکی ہیں. کہتے ہو مولوی صاحب تم بھی تو اہل حدیث ہو, تو فرق کیا پڑتا ہے؟ حدیث تم ہی بتا دو کس کو کہتے ہیں, تم ہی بتا دو حدیث کس کو کہتے ہیں. حدیث اللہ کی کتاب قرآن کو کہتے ہیں. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ, سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے. اور اللہ نے بھی قرآن میں کہا اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ نے سب سے بہترین حدیث یعنی قرآن کو نازل کیا ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, اس حدیث یعنی قرآن کے بعد تم کس کتاب پر ایمان لاؤ گے؟ اللہ نے قرآن کو حدیث کہا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ نے بہترین حدیث قرآن اتارا ہے. اللہ نے قرآن کو حدیث کہا ہے, اور محمد رسول اللہ کے قول و فعل و عمل کو بھی حدیث کہتے ہیں, آپ کی سنت کو بھی حدیث کہتے ہیں. تو اہل حدیث کا مطلب یہ ہوا قرآن و حدیث والا, اللہ اور اس کے رسول والا. ہم نے ٹائٹل کسی امتی کا نہیں لگایا. جلن میں, کڑھن میں, حسد میں اب تم نے ہم کو وہابی کہا, ہم کو یہ بھی منظور ہے اس لیے کہ وہاب نام اللہ کا ہے. ہم نے کسی اللہ کے بندے کا ٹائٹل نہیں لگایا. دشمن نے بھی میرا نام جو رکھا ہے وہ ہماری حقانیت کو دیکھ کر رکھا ہے کہ یہ وہابی ہیں یعنی اللہ والے ہیں. اللہ کام تو عرابین سے بھی لے لیتا ہے خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے, کوئی بڑی بات نہیں. کم سے کم محمدی کہلواؤ, دین نبی لے کے آئے, حنفی شافعی مالکی, کیا ہے یہ سب ٹائٹل؟ یہ لوگ دین لے کر تو نہیں آئے تھے, دین کی دعوت و تبلیغ کی دین لے کر نہیں آئے تھے, دین لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. ٹائٹل بھی نبی کا لگاؤ. تقیم الصلاۃ, نماز ویسے پڑھو جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. کیا بات ہے, وجہ کیا ہے, کن کن چیزوں پر اعتراض کرو گے؟ میرا نبی تو وہ ہے کہ مکے میں آیا, اس کی حیثیت دیکھو, اس کا مقام دیکھو. مکے میں آیا, برائیوں کی آواز گاہ تھی مکہ. جب نبی پر قرآن اترا تو اللہ نے اس بستی کو ام القرا بنا دیا, ساری بستیوں کی ماں بنا دیا. میرے نبی نے مسجد نبی میں نماز پڑھی, اللہ نے کہا حبیب جس مسجد میں تو نے نماز پڑھی ہے اس مسجد کی ایک رکعت کو ہم نے ہزار رکعت بنا دیا. حج کیا, خانہ کعبہ میں دو رکعت نماز پڑھی, عرش والے نے کہا میرے حبیب جس جگہ پر تو نے سجدہ کیا ہے آج کے بعد اللہ نے اس جگہ پر ایک رکعت کو ایک لاکھ رکعت بنا دیا. تیرا جو بھی امتی, میرا جو بھی بندہ اس خانہ کعبہ میں نماز پڑھے گا اس کی ایک رکعت پر ہم ایک لاکھ رکعت کا ثواب. مقام رسالت پوچھتے ہو؟ اللہ کے نبی مسجد نبی کے منبر اور اپنے حجرے کے درمیان سو گئے, اللہ نے پکارا نبی او میرے حبیب جس جگہ پر تو سویا تیرے رب کو اس جگہ پر بھی اتنا پیار آیا, اتنا پیار آیا کہ ہم نے اس جگہ کو آج کے بعد روضۃ من ریاض الجنہ جنت کا باغیچہ بنا دیا. میرے نبی نے جس قبرستان میں ایک مردے کو ایک میت کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا اور مٹی دی, عرش والے نے کہا او میرے نبی جس جگہ تو نے میرے بندے کو دفن کیا ہے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹی دی ہے اور جس کا کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے, آج کے بعد وہ عام قبرستان نہیں ہے, ہم نے اس کو جنت البقیع بنا دیا. اس نبی کا ایک ایک قدم, ایک ایک حرکت, ایک ایک قدم اللہ تبارک و تعالیٰ چن چن کے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کا لفظ بنا رہا ہے. تم پھر بھی کہتے ہو ہمیں یہ بتاؤ نبی نے تو یہ فرمایا, میرے امام نے کیا کہا ہے؟ تعجب ہوتا ہے مجھے کہ رسول کی حدیث آ جانے کے بعد کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ دیکھتا ہوں میرے بزرگ نے سگنیچر کیے یا نہیں کیے. آج بھی ہمارے ہاں اسٹائل ہے فتوے پوچھنے کے, کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان کرام مسئلہ حاضہ کے بارے میں؟ میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں ایک ساتھ دے دی ہیں, کیا یہ تینوں طلاقیں میری بیوی پر پڑ گئیں یا نہیں؟ نیچے لکھتے نوٹ، میں امام ابو حنیفہ کے مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے میرے امام کے مطابق بتاؤ. امام شافعی کے ماننے والے لکھتے ہیں نوٹ، میں امام شافعی کے مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، شافعی المسلک کے مطابق بتاؤ طلاق پڑی یا نہیں. سارے لوگ اپنے اپنے اماموں کے متعلق پوچھتے ہیں، الحمدللہ کسی بھی اہل حدیث نے آج تک اپنے کسی بزرگ کے حوالے سے نہیں پوچھا. اہل حدیث جب بھی مسئلہ پوچھتا ہے تو یہ کہ میں نے ایک ہی مجلس میں اپنی تینوں طلاقیں اپنی بیوی کو دے دی ہیں، مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا راستہ ہے، قرآن و حدیث سے مجھے واضح کیجئے کہ یہ تین طلاقیں ایک مجلس کی تین واقع ہوئی یا نہیں ہوئی. الحمدللہ آج بھی شریعت زندہ ہے. لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق لا يزرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. لا تزال طائفۃ من امتی على الحق، میری امت میں ایک گروہ، طائفۃ النکرہ ہے، ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، منصورین اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی رہے گی. لا یزرہم من خالفہم، اس کا دشمن اس کا مخالف اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. زالہ کہاں تھا عربی میں؟ میں نے کئی جگہ بتایا، آج آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. لا تزالو طائفۃ، لا تزالو عربی زبان میں زالہ کا لفظ تسلسل بلا انقطاع کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے کسی آدمی نے کبھی غریبی نہ دیکھی ہو، ہمیشہ امیر رہا ہو، اور اس نے کبھی بھکمری، کبھی غریبی اور فقیری نہ دیکھی ہو، جس کے پاس کبھی تکلیف نہ آئی ہو، پیسہ اتنا ہو، تو اس آدمی کو کہا جائے گا عربی میں، جیسے زید نے کبھی غریبی نہیں دیکھی تو کہا جائے گا ما زال زید غنی، زید کو میں اس وقت سے امیر دیکھ رہا ہوں جب سے اس نے ہوش سنبھالا. ما زال زید غنی، زید ہمیشہ سے امیر ہے، زید جب سے پیدا ہوا تب سے امیر ہی ہے، یعنی اس نے غریبی نہیں دیکھی. تو یہ لفظ کہاں آتا ہے؟ جس میں کبھی بھی اس نے غریبی نہ دیکھی ہو. اللہ کے رسول نے وہی لفظ استعمال کیا، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میرے زمانے سے لے کر قیامت کی صبح تک ایک گروہ اس میں ایسا رہے گا جو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، وہ حق پر ہی قائم رہے گا قیامت کی صبح تک، میرے زمانے سے لے کر قیامت تک اس گروہ کا کوئی بھی دشمن کچھ نہیں کر سکتا. اس کے بعد امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من ہم، اگر یہ اہل حدیث نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا ہوں کہ پھر یہ کون سا گروہ ہے. کتنا صاف کہا امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کے اندر، ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من ہم، اگر یہ حدیث والے نہیں ہیں، اگر یہ اہل حدیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا ہوں کہ پھر یہ کون ہے جو ہمیشہ حق پر رہیں گے، مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ اس کے علاوہ کون ہے. بمبے میں ایک بار تقریر کر رہا تھا بھیونڈی علاقے میں، تو اس میں ایک صاحب نے پرچہ دے دیا، میں نے اس کو بلا لیا. وہ 40 دن کا چلا لگایا ہوا تھا، کہتا ہے کہ مولوی صاحب آپ کس امام کے ماننے والے ہیں؟ میں نے پرچہ پڑھا، میں نے کہا ادھر آ جاؤ، میں نے اس کو مائک بھی دے دیا، اناؤنسر والا، بیٹھو اس پہ بیٹھ کے پوچھو. بیٹھ گیا. میں نے کہا اب بتاؤ کیا ہے؟ کہتا کہ یہ پرچہ آپ کے پاس رکھا ہے، آپ نے پڑھ لیا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس امام کے مقلد ہیں، کس امام کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ میں چاروں کو مانتا ہوں. کہا ہٹ، مجھے یہ بتاؤ کہ چاروں میں سے تقلید کس کی کرتے ہو؟ میں نے کہا میں چاروں کی کرتا ہوں. کہا چاروں کی تقلید کیسے ہو جائے گی؟ میں نے کہا کیوں، جس وقت اللہ کے نبی سے جس کی بات مل جاتی ہے میں اس کی بات مان لیتا ہوں. نہیں، آپ کسی امام کو نہیں مانتے، آپ گستاخان ائمہ ہیں. میں نے اس سے کہا کہ تم کس کو مانتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہوں. میں نے کہا اور وہ تین امام جو اور ہیں وہ کیا جھوٹے تھے کیا؟ کہا جھوٹے کیوں، تو برحق تو چاروں ہیں، لیکن میری مرضی، میں تقلید ان کی کرتا ہوں امام ابو حنیفہ کی. میں نے کہا ان تینوں کی تقلید کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا کہتا ہے؟ میری مرضی، ان کی باتیں مجھے زیادہ اچھی لگتی ہیں، میں ان کی بات کو مانتا ہوں، ان کی تقلید کرتا ہوں. میں نے کہا اسلام تیری مرضی پہ اترا ہے کیا؟ چاروں میں سے جس کو چاہے چھانٹ لے. کہا نہیں، برحق تو چاروں ہیں، عزت تو میں ان کی بھی کرتا ہوں لیکن تقلید میں ان کی کرتا ہوں. میں نے کہا تین کی باتیں نہ مان کر بھی ان کی عزت کرنے کے دعوے دار ہو تم، تو کیا ہوا، مانتا تو سب کو، برحق چاروں تھا. میں نے کہا اگر تم تین کی تقلید نہیں کرتے ہو، ایک کی کرتے ہو، تب بھی تم ان کے دوست ہو، تو میں چاروں کی نہیں کرتا ہوں. تم تین کی نہ کر کے بھی تینوں کے دوست ہو سکتے ہو, تو میں چاروں کی نہ کر کے چاروں کا دوست کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو بولا میں بھی تو ایک کی مانتا ہوں ابو حنیفہ کی. میں نے کہا میں بھی مانتا ہوں جناب محمد رسول اللہ. کہتا نہیں, چار امام چاروں برات چاروں جنتی, اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. میں نے کہا لو اس پہ ذرا لکھ تو دے. میں نے آگے بڑھا دیا پرچہ. میں نے کہا اللہ کے نبی فرماتے ہیں 72 فرقے جہنم, کلہم فی النار الا ملت واحدہ, سارے جہنمی صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی. ہم نے کہا تو اس پر ایک جنتی جماعت کا نام لکھ دے, 73 فرقوں کی لسٹ دے رہا ہوں, تو اس پر لکھ دے اپنے پرچے پر ایک فرقہ مجھے اتنا بتا دے کہ یہ مسلک یہ جماعت جنت میں جائے گی, میں اہل حدیثوں کو چھوڑ دوں گا. بولا چھوڑ دوں گا؟ ہاں تو یہ تینوں طلاقیں دے دوں گا. تو جنتی مسلک بتا گی کون سا؟ اس نے کہا دیکھو 25,000 کے مجمع میں آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو اہل حدیث کا مسئلہ چھوڑنا پڑے گا. میں نے کہا بالکل میں چھوڑ دوں گا, تو جنتی جماعت تو بتا کہ ہے کون سی. تو اس نے اٹھا کے لکھا ابو حنیفہ کے ماننے والے مسلک حنفی لوگ, ابو حنیفہ کے ماننے والے مقلد یہ جنت میں جائیں گے. میں نے پرچے کو پڑھا, میں نے اس کو پڑھا. پڑھنے کے بعد میں نے کہا اہل حدیثوں آج مجھے جنتی گروہ کے بارے میں پتا چل گیا ہے, اور اب میں تمہیں تینوں طلاق دے رہا ہوں. ابھی حنفی بنا نہیں ہوں لیکن تمہیں تینوں طلاق دے رہا ہوں, اور میں حنفی بننے جا رہا ہوں کیونکہ یہ مسلک جنتی ہے. لیکن میرے محترم آپ نے صرف یہ لکھا حنفی مسلک جنت میں جائے گا, آپ کو یہ بھی لکھنا پڑے گا نیچے کی 73 فرقوں میں حنفی مسلک جنت میں جائے گا 72 جہنمی ہیں, ان میں سے آپ یہ بھی لکھیے کہ شافعی مالکی حنبلی یہ تینوں گروہ بھی جہنم میں جائیں گے. کیونکہ حنفی ایک گروہ جنت میں جا رہا ہے تو مالکی حنبلی شافعی سب جہنمی لکھو. کہتا یہ کیوں لکھو؟ میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ بولا چار امام چاروں مارا چاروں جنتی. میں نے کہا یار بہت جلدی پلٹ گیا تو. میں نے کہا پھر یہی لکھ دے تو چاروں امام برق چاروں میں کسی ایک کو مان لو چاروں جنتی لکھ دو. اس نے لکھا چار امام چاروں برق چاروں جنتی. میں نے کہا یہ پرچے میں اس نے لکھ دیا ہے کہ چار امام چاروں برق چاروں جنتی. میرے محترم وہ بخاری کی جو حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملۃ وتفترق امتی على 73 ملۃ كلهم في النار الا ملۃ واحده. اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے, میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, كلهم في النار سارے جہنمی الا ملۃ واحده, صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی. اللہ کے نبی کہہ رہے ایک گروہ جنت میں جائے گا, ایک جماعت جنت میں جائے گی. تو لکھ رہا چار امام چاروں برا چاروں جنتی, اب بتا تو تیری بات صحیح اللہ کے رسول کی بات صحیح؟ پرچے پہ لکھ دے کہ اللہ کے رسول کی حدیث جھوٹی. اور تو لکھ رہا چار امام چاروں برا چاروں کے ماننے والے جنتی, اور ابھی اللہ کے رسول کی حدیث کہہ رہی ہے کہ ایک گروہ جنت میں جائے گا. تو لکھ دے کہ اللہ کے رسول کی حدیث جھوٹی. کہتا ایک لکھوں تب بھی پھنس رہا ہوں, چار لکھوں تب بھی پھنس رہا ہوں. میں نے کہا 40 دن کا چلہ لگا لیا تو کیا بہت بڑا علامہ سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو؟ کیا سمجھ رہا ہے؟ ہم نے کہا اللہ نے تجھے پیدا ہی کیا پھنسنے کے لیے, پھنسنے کے لیے پیدا کیا ہے. کہنے لگا تو تم ہی بتا دو کہ ایک گروہ کون سا جنت میں جائے گا. میں نے کہا تحریر لکھ کے دے کہ میں کنورٹ ہو جاؤں گا, جیسے میں نے لکھ کے دیا تھا کہ تو ایک گروہ بتا جنتی کون سا, میں اہل حدیثوں کو طلاق دے دوں گا, تو بھی لکھ میں حنفیوں کو طلاق دوں گا. جب بولا ہاں ٹھیک ہے میں دے دوں گا, میں حنفی چھوڑ دوں گا, لیکن جنتی بتاؤ کون سا ہے. میں نے کہا اگر جنتی گروہ میں نے بتا دیا تو تجھے بدلنا پڑے گا. بولا میں بدل جاؤں گا لیکن اگر پرچے پہ اہل حدیث لکھو گے تو نہیں بدلوں گا. اہل حدیث اگر نام آ گیا تو نہیں, اپنا نام مت لکھنا اہل حدیث. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا ٹھیک ہے چل اہل حدیث نہیں لکھوں گا, اہل حدیث سب سے پہلے جہنمی بس. بولا یار سمجھ میں نہیں آ رہا, تم سب سے پہلے اہل حدیثوں کو جہنمی لکھ رہے ہو, اب یہ برق کہاں گرے گی, بجلی کہاں گرے گی, سمجھ نہیں آ رہا. میں نے لکھ دیا اہل حدیث جہنمی سب سے اوپر, اس کے بعد میں لکھا حنفی بھی جہنمی, مالکی بھی جہنمی, شافعی بھی جہنمی, اور یہ حنبلی بھی جہنمی, اور مالکی بھی جہنمی, شیعہ بھی جہنمی, قادیانی بھی جہنمی, مرزائی بھی جہنمی, پرویزی بھی جہنمی, اہل قرآن بھی جہنمی, منکرین حدیث بھی جہنمی. یہ سارے لکھنے کے بعد جتنے فرقے مجھے یاد تھے اس کے علاوہ لکھا 72 جہنمی. بولا وہ تو صحیح ہے جنتی لکھ. میں نے کہا جنت میں جو جائے گا وہ نیچے میں نے لکھ دیا جو صرف رب کی کتاب قرآن اور محمد رسول اللہ کی سنت حدیث پر عمل کرتا ہوگا, جو صرف قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہوگا وہ جنتی.
نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے لیکن قرآن حدیث تو صرف تم ہی لوگ بولتے ہو.
میں نے کہا تو تیری زبان سے اگر ہم ہی لوگ جنتی ہو رہے ہیں تو یہ میری قسمت ہے. بہرحال اس نے کہا کہ بھائی آپ نے کچھ فرقہ گروہ کا نام نہیں لیا ہے اس لیے مجھے تھوڑا سا سوچنے سمجھنے کا موقع دو. بہرحال پھر وہ اسی جگہ پر اہل حدیث ہو گیا, تھوڑی دیر 15-20 منٹ میں وہ کنورٹ ہو گیا. وہیں پر اس نے 25,000 لوگوں کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ مجھے اس طریقے سے کوئی سمجھایا نہیں ہے, آج میری سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے. تو میرے بھائیو خود سوچو, اتنی سی عقل زور سے لگا کے یہ سوچو کہ کیا چاروں امام آئے تھے اس دنیا میں, کیا انہوں نے کہا تھا کہ میری تقلید فرض ہے تم میری بات مان لینا آنکھ بند کر کے, یا اللہ کے رسول نے کبھی زندگی میں کہا تھا کہ میرے بعد چار امام آئیں گے ان میں سے کسی ایک کی بات مان لینا. بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کانا دجال آئے گا, اس کا فتنہ بہت خطرناک ہوگا, وہ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت اس کو دے دی جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, امام مہدی نماز پڑھائیں گے, دجال کو خاتمہ کریں گے, صلیب کو توڑیں گے. آپ نے فرمایا نساء انکاسیات ناریات, قیامت سے پہلے عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. آپ نے پیشین گوئیاں کی یا نہیں کی, بلکہ آپ نے نام تک لیا, 30 گنتی بتائی کہ میرے قیامت سے پہلے اور میرے انتقال کے بعد قیامت سے پہلے پہلے 30 جھوٹے رسول بھی پیدا ہوں گے, وہ سب رسالت کا دعویٰ کریں گے, سلاسون کذابون یاتون من بعدی, 30 جھوٹے رسول میرے بعد آئیں گے. آپ 30 کی گنتی بتلا گئے کہ 30 میرے انتقال کے بعد 30 جھوٹے رسول پیدا ہوں گے جو میری نبوت کا دعویٰ کریں گے, حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ 30 کی گنتی بتلا سکتے ہیں لوگوں کو بچانے کے لیے کہ لوگ کہیں فتنے میں نہ پڑ جائیں, میں آخری نبی ہوں. آپ نے اپنی امت کو بچایا اور یہ کہہ کر بچایا کہ 30 جھوٹے رسول آئیں گے لیکن کوئی رسول نہیں ہوگا. جو نبی اپنی امت کو یہ تمام باتیں بتا سکتا ہے, 30 کی گنتی بتا سکتا تھا اپنی امت کو بچانے کے لیے کہ کہیں اس کے فتنے میں نہ پڑ جائیں, کیا وہ اپنی امت کی ہدایت کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ لوگو میرے انتقال کے بعد چار امام بھی آئیں گے تم ان میں سے کسی ایک کی بات مان لینا. قیامت سے قبل اور قرب قیامت کی اطلاع دے رہے ہیں لیکن اپنے انتقال کے 70 اور 80 سال کے بعد کی اطلاع نہیں دے رہے ہیں. تصور کرو میرے بھائیو, کوئی ایک روایت بھی اس طریقے سے نہیں ملتی, تقلید کا جواز نہیں ہے. حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں, کہہ رہے اپنی عورتوں کو مسجدوں میں مت لاؤ. ان کی بیوی اندر سے چیخ کر کہتی ہے عمر تیری اتباع کی جائے یا جناب محمد رسول اللہ, تم کہہ رہے عورتیں مسجدوں میں نہ ہو اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلین فی المسجد, اپنی عورتوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے آئے تو ان کو منع مت کرو. تمہارے اوپر میں ایمان لائی ہوں یا نبی اکرم کے اوپر, تمہاری مانوں یا اللہ کے رسول کی مانوں؟ ذرا تصور کیجئے میرے بھائی, عبداللہ ابن عمر اور ان کے بھی بیٹے سالم, سالم سے روایت ہے عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عمر سے روایت کر رہے ہیں, عبداللہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتیں مسجد میں نہ جائیں, تو ان کا بیٹا کہہ رہا عبداللہ ابن عمر کا, یعنی عمر فاروق کا پوتا, عبداللہ کا بیٹا کہتا ہے واللہ لنمنعہن, اللہ کی قسم ہم عورتوں کو مسجد میں جانے سے ضرور روکیں گے, واللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے. لام ہے لنمنعہن, اللہ کی قسم ہم ضرور ان عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روکیں گے. عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا, احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانت تقول, میں تجھ سے کہہ رہا ہوں, احدثک عن رسول اللہ, میں تجھ سے رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں, میں تجھ کو ربی کی حدیث سنا رہا ہوں, احدثک عن رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے عورتیں مسجدوں میں نہ جائیں, عورتیں مسجدوں میں جائیں, اگر جا رہی ہیں تو ان کو روکو مت, اللہ کے نبی کی میں حدیث سنا رہا ہوں, اور تو کہہ رہا واللہ لنمنعہن, اور تو کہہ رہا میں ان کو ضرور روکوں گا, یعنی میں رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو اپنی عقلی قیاس کی فتنے کا زمانہ ہے, عورتوں کی عزت خطرے میں ہے, میں حدیث رسول بیان کر رہا ہوں اور تو اپنی عقل چلا رہا ہے. یعنی عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا کہ حدیث رسول کے ہوتے ہوئے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی, میں تو اس سے رسول کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں اور تو اپنی عقل چلا رہا. عقل کو دخل نہیں ہے اسلام کے اندر. میرے پیارے ساتھیو, یہ صحیح اسلام یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. تو کی مسئلہ نماز پڑھو لیکن کیسے, آگے تو دیے زکات دو, حدیث پڑھیے کتنا سونا کتنی چاندی, آپ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھ سکتے ہیں زکات کے سلسلے میں. ایک سال گزر جانی چاہیے, اتنا مال اتنی سونا اتنا چاندی پہ زکات ہے, لیکن یہ آپ کب دیں گے؟ جب آپ حدیث رسول پڑھیں گے, جب آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زکات دو, کیسے دو؟ جیسے رسول نے بتایا ہے, قرآن کے سارے احکامات پر عمل کیسے, پریکٹیکل کر کے نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر چلے گئے, ایسے کرو ایسے کرو. حدیث قرآن کی آیت کو بغیر حدیث کے آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دو. قرآن نے کہا چوری کرنے والی مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹ دو.
اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر, منظور کالونی, گجر چوک, کراچی.
لیکن کتنی چوری ہونی چاہیے؟ ہاتھ کی ایک انگلی کاٹی جائے یا پانچوں کاٹی جائے یا گٹا کاٹا جائے یا کوہنی کاٹی جائے, ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ یہ سار اس اجمال کا فیصلہ محمد رسول اللہ کی حدیث کر رہی ہے. الزانیت والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ, زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو سو سو کوڑے مارو. یہ قرآن نے بیان کر دیا, زناکار مرد زناکار عورت کو سو سو کوڑے مارو. لیکن ہر زانی اور ہر مرد اور عورت کی سزا نہیں ہے. قرآن نے تو صرف کہہ دیا زنا کرنے والا مرد زنا کرنے والی عورت کو سو سو کوڑے مارو, لیکن اللہ کے رسول کی حدیث پڑھو تو پتہ چلے گا کہ شادی شدہ اگر کوئی مرد زنا کر لے تو اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو, اور کنوارا جس کی شادی نہیں ہوئی اگر وہ زنا کر لے تو اس کو سو کوڑے بھی مارو اور ایک سال کے لیے اپنے شہر سے نکال کے دوسرے شہر میں داخل بھی کر دو. حدیث رسول ہمیں بتلا رہی ہے, قرآن کی آیتوں کو وہ سمجھا رہی ہے. زکات کیسے دو؟ جیسے محمد رسول اللہ. وتصوم رمضان, اور رمضان کے روزے رکھو. کیسے روزے رکھو؟ جیسے نبی نے بتایا. یہاں تو آنکھ میں سرما مت لگانا, روزہ مکروہ ہو جائے گا. روزے کی حالت میں خوشبو مت سونگنا, روزہ مکروہ ہو جائے گا. روزے کی حالت میں سر پہ تیل مت ڈالنا, روزہ مکروہ ہو جائے گا. میں اتنے دنوں سے 12, 13, 14 سال میں نے یہ پڑھنے میں لگایا. 10 سال کی عمر میں پڑھنے گیا, 24 سال کی عمر میں اپنے جامعہ سلفیہ بنارس اور جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر نیپال, ان مدرسوں سے میں پڑھ کے نکلا 14 سال کی مدت علم میں. اور اس کے بعد میں پھر ہم نے جو ہے 24 سال کے بعد یہ 6 سال ابھی میری زندگی ہوئی ہے فارغ ہوئے, یعنی 30 سال کی اس وقت میں عمر میں چل رہا ہوں 30 کی. تو میں آپ کو بتاؤں, 6 سال میں نے, 14 سال وہ اور 6 سال یہ, یعنی 14 اور 6 20 سال پورا مطالعے پہ خرچ کیا. مجھے قرآن و حدیث کے اندر یہ اکرو مکرو نام کی کوئی چیز ہی نہیں ملی ہے. یہ پتہ نہیں یہاں کہاں سے چلی آئی ہمارے بھائیوں کے یہاں. اسلام میں دو ہی چیزیں ہیں, یا تو حلال یا حرام, مکرو نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک بار اس مکرو پہ بڑی بحث ہو گئی, ایک مفتی صاحب پیچھے پڑ گئے. میں نے کہا بیڑی سگریٹ حرام ہے. وہ مفتی صاحب آئے ہوئے تھے ہمارے یہاں. اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اسٹیجوں پر لوگ دیوبندی عالموں کو بریلویوں کو بھی بلا لیتے ہیں. مفتی صاحب چلے آئے بیچارے, کہتے ہیں آپ نے حرام کہہ دیا. حرام نہیں, مکروہ ہے. میں نے کہا یہ مکروہ آپ کہاں سے لائے؟ بولا نہیں, اصول فقہ کے اصول ہیں. میں نے کہا قرآن و حدیث سے کوئی بتائیے مکروہ, مکروہ کی تعریف بتا. بولا, کہنے لگا کھانا تو نہیں چاہیے لیکن اگر کوئی پی لے تمباکو بیڑی سگریٹ تو وہ, مطلب یہ ہے کہ پینا تو نہیں چاہیے, اگر کوئی پی لے تو گناہ نہیں ہے. تو ہم نے کہا پھر تو حلال ہوئی. بولا نہیں یار, مکروہ ہے. میں نے کہا اگر پی لے کھا لے تو حال تو کوئی گناہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ حلال ہے. کہنے لگا جیسے کچی پیاز کچا لہسن, اللہ کے نبی نے منع کیا یہ کھا کر مسجد میں مت جاؤ. میں نے کہا تو یہ بھی مکروہ ہے کیا؟ کہا نہیں, ہاں مکروہ ہے. میں نے کہا کہ مسجد میں جانے سے پہلے, تھوڑی دیر پہلے آپ اس کو استعمال نہ کریں, کیونکہ اس کی بدبو فرشتوں کو پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا, کھانے سے منع نہیں کیا. کھانے سے منع نہیں کیا کہ مت کھاؤ, کھاؤ لیکن جب نماز کا وقت ہو تو اس کو کھا کر فوراً نماز پڑھنے مت جاؤ, یعنی اتنی دیر پہلے کھا لو کہ اس کی بدبو نکل جائے. تقریباً کم سے کم آدھا گھنٹہ. تو اب تو لوگ کہتے ہیں بھائی اذان ہونے والی ہے جلدی سے تمباکو کھائیے, جلدی سے گلا کی آگے بڑھ گئے. پیاز کچی لہسن کچا پیاز تو منع ہے, یہ بےچارے تمباکو کھا, جلدی جلدی مت, لمبے لمبے کس مارے اور ایک دم گھس گئے, چلو وضو بنا لیں گے, بدبو چلی جائے گی. عجیب حالات لوگوں نے پیدا کر دی. میں نے اس سے کہا اچھا ایک بات بتا, چل مت مان, تو مکروہ ہی مان, اتنا ہے بتا. بولا کیا بتاؤں؟ میں نے کہا بیڑی سگریٹ میں جو پیسہ جاتا ہے لوگ خریدتے ہیں, یہ فضول خرچی ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ بات تو صحیح ہے. میں نے کہا مفتی صاحب فات کہہ رہے ہو صحیح ہے, مسئلہ بھی صحیح بتانا. بولے کیا؟ اسٹیج پر ہی. میں نے کہا فضول خرچی ہے. کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور قرآن ایک دوسری جگہ کہتا ہے انہ لکم عدو مبین, شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان کھلا ہوا دشمن ہے اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اب یہ بتاؤ شیطان کا بھائی بننا حلال ہے یا حرام؟ شاید آپ کی نظر میں مکروہ ہوگا. نہیں, شیطان کا بھائی بننا تو حرام ہے. ہم نے کہا پھر بیڑی سگریٹ پینا کیا ہوا؟ بولے یار ہٹو, تم لوگ جانے کہاں سے بات کرتے ہو. میں نے کہا مفتی صاحب آپ مفتی ہیں یا مفت میں ڈگری مل گئی ہے کہیں سے؟ یہ حدیث کا اسٹیج ہے کہ بال کی کھال نکال لی جاتی ہے. یہاں کھال کی بال نہیں, کھال کی بال تو سب نکالتے ہیں, ہمارے یہاں بال کی کھال نکال لی جاتی ہے. ایسے مسائل رکھے جاتے ہیں. وتصوم رمضان, حضرت عائشہ نبی اکرم اعتکاف میں ہیں اور آپ اپنا سر مسجد میں رکھتے تھے اور اپنا دھڑ مسجد میں, اور کبھی کبھی آپ روزے کی حالت میں اپنا سر حضرت عائشہ میں کر لیا کرتے تھے. اما عائشہ فرماتی ہیں روزے سے ہوتے تھے اللہ کے نبی, اور میں روزے کی حالت میں نبی اکرم کے سر میں تیل ڈال دیتی تھی, آپ کی آنکھوں میں سرما لگا دیا کرتی تھی, اپنے ہاتھ پر عطر لے کر میں آپ کے کپڑوں میں مل دیا کرتی تھی. روزے کی حالت میں سرما نبی نے لگایا, روزے کی حالت میں عطر نبی نے لگایا, روزے کی حالت میں میرے بھائیوں سر پہ تیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا, روزے کی حالت میں خراب خون جب جسم میں جمع ہو جاتا تو اللہ کے نبی اس کا پوچھنا لگواتے, ایک سینگی ٹائپ کی پائپ آتی تھی اس کو منہ میں رکھ کے خراب خون جذب کر لیا جاتا تھا, خراب خون کو نکال لیا جاتا تھا پائپ کے ذریعے, منہ تک نہیں پہنچتا تھا وہ پائپ میں جمع ہو جاتا تھا, اور اس طریقے سے اس خون کو خراب خون کو پھینک دیا جاتا تھا. روزے کی حالت میں آپ نے پوچھنا لگوایا, یہ تمام روایات ہمیں یہ بتلا رہی ہیں کہ روزے کی حالت میں آپ سر میں تیل بھی ڈال سکتے ہیں, روزے کی حالت میں خوشبو بھی لگا سکتے ہیں, روزے کی حالت میں آپ بلڈ چیک خون کی جانچ کی ضرورت پڑ جائے تو انجیکشن کے ذریعے بلڈ کو نکالا بھی جا سکتا ہے, روزے کی حالت میں مسواک بھی, حتیٰ کہ ٹوتھ برش اگر اس کے اندر خنزیر کی چربی کی آمیزش نہ ہو. کچھ ٹیسٹ اب سور کی چربی کے آ رہے ہیں, کریم جو عورتیں لگاتی ہیں اور لپسٹک جو ہماری ماں بہنیں لگاتی ہیں, یہ لپسٹک بغیر سور کے چربی کے بن ہی نہیں سکتی. سن لیجیے آپ, کوئی ایک ماں کا لال اٹھے اور جرات کرے چیلنج کی, میں آپ کو بتاتا ہوں ہندوستان کے سب سے بڑے سائنٹسٹ کا نام لے کر, اس نے کہا کہ اس میں اس چربی ملائی جاتی ہے جو دیر تک جم جائے, جو جلدی نہ پگھلے, اور لپسٹک میں سور کی چربی اسی لیے ملائی جاتی ہے کہ وہ ہونٹوں پر دیر تک ٹک جائے, دوسری چربیاں فوراً پگھل جائیں گی. ہمارے ہاں لپسٹک کا ایک بہت بڑا کارخانہ ہے انڈیا میں, اس آدمی نے اعتراف کیا ہے, نکالا ہے کہ ہاں بغیر سور کی چربی کے لپسٹک ہم نہیں بنا سکتے, اعتراف کیا ہے اس نے, باقاعدہ اعتراف کیا ہے. مسلمانوں نے پرہیز کیا, لیکن جو عورتیں ماڈرن یا الٹرا ماڈرن خیال کی ہیں وہ لگا رہی ہیں, ان کو کیا ہے, نماز پڑھتی نہیں, روزہ رکھیں گے نہیں, پھر وہ ماڈرن ماحول بھی ہے وہاں پر, ہمارے یہاں مغربی تہذیب حد سے زیادہ ہے, لڑکیاں جتنے چھوٹے کپڑے ہوں وہ پہن کر اپنا فخر سمجھتی ہیں. میرے بھائیوں یہ حالات وہاں کے پاس ہو چکے ہیں, سور کی چربی کے بغیر لپسٹک نہیں بنتی, اور اب تو کچھ کریم جو عورتیں چہروں پہ ملتی ہیں ان میں وہ حمل جو ناجائز حمل ٹھہر جاتے ہیں پیٹ پہ اور لڑکیوں کے, اور وہ ہاسپٹلس میں گرواتی ہیں ان کے حمل جو وہ بچے جو لوتھڑے کی شکل میں آتے ہیں وہ ملائی جاتی ہے کریم کے اندر جو اپنے چہرے پہ ملتی ہے. کچھ کریم ہے, میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں. ہاں وہ ٹکیا جو آتی ہے رنگ, وہ عورتیں اپنے گھر میں لگا سکتی ہیں شوہر کے لیے, دوسرے کے لیے رنگ ہے تو, ورنہ وہ بھی نہ لگائیں, کوئی ضروری نہیں ہے. سیب و زینت کے بہت سی چیزیں ہماری بہنوں کے اور ہماری ماؤں کے استعمال کرنے کے لیے, وہ کریں, لیکن گھر سے نکلتے وقت وہ کوئی بھی چیز نہیں لگا سکتی. المراتو اذا استاطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني الزانيه 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 رواه احمد في مسنده. اس حدیث کو امام احمد اپنی مسند کے اندر لائے. ایوم امرات اذا استاطرت, جب عورت خوشبو حاصل کر لے, استاطرت ہے عطر کے معنی خوشبو, اور اسی کو جب باب استفعال میں لے جائیں استاطرت تو خوشبو کا حصول, خوشبو کا حاصل کرنا, جس چیز سے بھی جسم پر خوشبو آ رہی ہو, چاہے وہ ڈابر آنولا تیل ڈالو, چاہے وہ چمیلی کا تیل ڈالو, چاہے وہ کوئی بھی تیل ہو خوشبودار, اگر اس نے ڈال لیا, اب تو ایسی ایسی چیزیں چل رہی ہیں ہمارے انڈیا میں, پین ہے قلم اس میں بھی لکھتے ہوئے خوشبو آ رہی ہے, رینالڈ پین اس کو بولا جاتا ہے وہاں, اس کا ایڈورٹائز ٹی وی پہ آتا ہے کہ ایسا پین ہے یہ خوشبو والا کہ لکھتے لکھتے لب ہو جائے, یہ ایسا بھوت سوار ہے لب پر. سارے موبائل کی کالیں فری ہو رہی ہیں رات میں 5 روپے گھنٹہ, یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہے کس کے لیے نکالی جا رہی ہیں, اور یہ بدماشیاں کیوں پھیلائی جا رہی ہیں, اور یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں. ٹیلی فون کا استعمال بھی آداب کے اندر آتا ہے. عشاء کی نماز کے بعد کسی کو ناجائز موبائل, کسی کو فون نہیں کیا جا سکتا ہے. جو آداب کسی کے گھر پہ جانے کے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد مت جائیے, اور اسی طریقے سے ظہر کی نماز قیلولہ جب کیا جاتا ہے اس کے بعد مت جائیے. آدمی عجیب حالت میں ہوتا ہے, اپنی بیوی کے پاس بھی ہوتا ہے. جو آداب اس کے ہیں وہ آداب ٹیلی فون کے بھی ہیں. آپ عشاء کی نماز کے بعد کسی کو, بہت سے لوگ مس کالے مارتے ہیں, یہ بھی ذہنی ٹینشن ہے اور یہ بھی حرام ہے کسی کو ذہنی ٹینشن دینا. سن لیجیے, اسلام اس کا بھی ہر چیز ملتی ہے اسلام کے اندر. آپ مس کال مار رہے ہیں, نمبر اس کے اندر سیو نہیں, پتا نہیں کس کا, پھر مار دیا آپ نے مس کال, آپ مزہ لے رہے ہیں. اسلام کے اندر کسی کو ذہنی ٹینشن دینا یہ بھی حرام ہے, یہ بھی اپنے بھائی کو ستانا ہے. اور جب تک وہ آپ کا بھائی آپ کو معاف نہ کرے, اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. تصوم رمضان, رمضان کے روزے, روزے کی حالت میں بلڈ بھی نکالا جا سکتا ہے, روزے کی حالت میں مسواک بھی کی جا سکتی ہے. ضرورت ہے تو روزے کی حالت میں عورت ہانڈی کا نمک چکھ کر تھوک بھی سکتی ہے. روزے کی حالت میں کان میں بھی دوا ڈالی جا سکتی ہے, آنکھ میں بھی دوا ڈالی جا سکتی ہے, البتہ ناک میں دوا نہیں ڈالنی چاہیے, کیونکہ ناک کا تعلق ڈائریکٹ حلق اور گلے سے ہے. ناک میں دوا ڈالنے سے بچنا چاہیے. میرے بھائیوں, ہمارے روزے چوچوں کے مربے نہیں ہیں, جب چاہو تب توڑ کے پھینک دو. ہوں گے جس کو ہو کے ہوں, ہمارے یہاں نہیں. بتاسو مارا مزہ. اور روزے دار کا بدلہ, مسند احمد کی حدیث آتی ہے, بس تھوڑی سی دیر اور, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا, اے میرے فرشتوں, میرے بندے نے نماز پڑھی اس کا بدلہ دے دو. فرشتے نماز کا انعام لے کے آئیں گے, فرشتے کہیں گے اللہ تیرے بندے نے زکات بھی تو دی ہے. اللہ کہے گا فرشتوں زکات کا انعام بھی دے دو. آ فرشتے کہیں گے اللہ تیرے بندے نے حج بھی تو کیا ہے, اللہ کہے گا حج کا بدلہ بھی دے دو. فرشتے کہیں گے اللہ تیرے بندے نے دنیا میں روزے بھی تو رکھے تھے, کیا اس کا انعام دے دوں. اللہ کہے گا خبردار میرے بندوں کو روزے کا انعام نہ دو. کہا کیوں؟ کہا فإنه لی وأنا أجزی بہ, میرا بندہ دنیا میں میرے لیے روزہ رکھتا تھا, روزہ میرے لیے رکھتا تھا, بدلہ میں دوں گا اس کو, روزے کا انعام میں دوں گا. فرشتے کہیں گے اللہ کیا تیرے بندے نے نماز تیرے لیے نہ پڑھی, زکات تیرے لیے نہ دی, حج تیرے لیے نہ کیا, روزہ ہی تیرے لیے رکھا ہے. اللہ کہے گا نماز میں غیر شریک ہو سکتا تھا, زکات میں غیر شریک ہو سکتا تھا, حج میں غیر شریک ہو سکتا تھا. ہو سکتا کہ کوئی جمعے جمعے نماز پڑھنے آئے, پورا ہفتہ نماز نہ پڑھے, جمعے کی نماز بھی پڑھنے آ رہا, تو اس لیے آ رہا کہ لوگ اس کو یہ نہ کہیں کہ دیکھو وہ کتنا نالائق ہے کہ جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا. ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے کے ڈر سے آ رہا ہو. زکات ہو سکتا ہے اس لیے دی ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ ہاں ہاں پیسے والا ہے, دیکھو زکات بھی نہیں دیتا ہے, کتنا دولت مند ہے لیکن اللہ کے نام پہ کچھ نہیں نکالتا, اس لیے اس نے اس ڈر سے لوگوں کو دکھانے کے لیے دی ہو. ہو سکتا ہے دولت مند رہا ہو اور حج اس لیے کیا ہو کہ لوگ اس کو تانا نہ مارے کہ دیکھو دولت ہوتے ہوئے بھی وہ حج کرنے نہیں گیا. ہو سکتا ہے اس لیے کیا ہو, لیکن روزہ غیر کے لیے نہیں رکھ سکتا ہے, اس لیے کہ تنہا ہے, اکیلا ہے, دنیا کی کوئی نظر بھی اس کو نہیں دیکھ رہی ہے. وہ چاہے تو فریج کا پانی پی سکتا ہے, وہ چاہے تو کھانا کھا سکتا ہے. بیوی بھی مہکے گئی ہے, ماں باپ نیچے سو رہے ہیں اور یہ اوپر کمرے میں بند کر کے کھا سکتا تھا, لیکن یہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ دنیا کی ساری نگاہیں نہ دیکھ رہی ہوں لیکن اوپر والی نگاہ تو مجھے دیکھ رہی ہے. روزہ اس نے میرے لیے رکھا جو دوسرا شریک نہیں ہو سکتا تھا اس میں, اس لیے میں ہی بدلہ دوں گا. کہا اللہ کے نبی روزے دار کو اللہ کیا بدلہ دے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم, لیکن مجھے غالب گمان ہے, مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اے فرشتوں, اے بندے میرے پاس آؤ, روزے کا انعام میں دوں. جب اللہ اپنے ہاتھ سے بندے کو روزے کا انعام دے گا, اس وقت یہ بندہ ڈائریکٹ اللہ کا دیدار کرے گا, اللہ کا دیدار. اور اللہ جس کو اپنے ہاتھ سے انعام دے دے, اس بندے کی خوشی کا کیا ٹھکانا. ایک انسان پورے سندھ میں, کسی نے میٹرک کا امتحان فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا ہو پورے سندھ میں یا پورے پاکستان میں, جو اول پوزیشن پہ آیا ہو اور حکومت کی طرف سے اعلان نکلے کہ پرائم منسٹر یا پریسیڈنٹ پرویز مشرف صاحب اس لڑکے کو اپنے ہاتھ سے انعام دیں گے, اور اس کو اپنے ہاتھ سے انعام دیں, تو اس بچے کی خوشی کا کیا عالم رہے گا کہ آج مجھے پاکستان کے پریسیڈنٹ نے انعام دیا ہے, اتہاس میں, تاریخ میں, ہسٹری میں میرا نام لکھا جائے گا. یہ تو وہ لوگ جن کی شرن کوئی حیثیت نہیں ہو, جب یہ لوگ انعام دیتے ہیں تو بچے کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے. اور جس کو اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ سے انعام دے گا, اس بندے کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. کچھ تو چیخ پڑیں گے کاش مجھے یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا جنہوں نے روزے نہیں رکھے, بے روزدار بے نمازی کھڑے ہوں گے کہیں کاش یہ دن مجھے دیکھنے کو نہیں ملتا. اور اس کے بعد ان کو باب الریان سے گزارا جائے گا, جاؤ چل بھائی, استطاعت الہی سبیلا, استطاعت کے باوجود, شرط ہے استطاعت, اور استطاعت کے باوجود جو حج کرنے نہیں گیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور اس کی موت ہو گئی تو وہ مجوسیت کی موت مرتا ہے, مجوسیت کی موت. پہلی فرصت میں یہ شادی میری دو بیٹیاں رہ گئی ہیں ان کی بھی شادی کر دوں تب جاؤں گا, یہ شریعت میں نہیں ہے. میرا ایک لڑکا اور رہ گیا اس کی شادی کر دوں پھر تو انشاءاللہ حاجی کرنے جائیں گے, یہ شریعت میں نہیں ہے. ارے بڑی صاحب 2 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں شادی میں, یہ خرچ کا جھمیلا تم نے خود پالا ہے, ہم نے خود پالا ہے. شریعت میں نہیں ہے کہ بیٹی کو 2 لاکھ کا جہیز دو, شریعت میں یہ آیا کہ بیٹی کو اپنی زمین و جائیداد میں سے اس کا حق اس کو دو. جہیز کا نہیں آیا کہ لمبا چوڑا جہیز دو, نہیں آیا کہ 20 جوڑے ہونا چاہیے, 2 تولے سونا ہونا چاہیے اور 1000 کی چپل ہونی چاہیے, یہ سب شریعت میں نہیں آیا. شریعت کے اندر یہ آیا, اے تیرے پاس مہر دینے کو کچھ ہے؟ تو نہیں ہے. کہا جاؤ دیکھ کے آؤ. دیکھ کے گیا, کہتا ماں ہندی شعیون ماں بجت تو شعین یا رسول اللہ. آپ نے کہا اچھا کچھ نہیں ملا؟ کہا جاؤ پھر دوبارہ دیکھو. التمس خاتمہ من الحدید لوہے کی انگوٹھی مل جائے. وہ گیا کہتا اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی, بخاری کے الفاظ ہیں. تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی تو نکاح کیسے ہوگا؟ کیا ہے تیرے پاس مہر؟ کچھ نہیں. کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہ گھر میں کچھ نہیں ہے؟ کہا ہے. کہا کیا؟ ایک لنگی. گیا اٹھا کے لا, کہا یہ لنگی پہنی ہوئی؟ ہاں. اور وہ بھی پوری نہیں دوں گا. کہا کیا؟ کہا آدھی دے سکتا ہوں اللہ کے رسول. میں کیا کروں گا؟ کیا کرتے ہو؟ کہ سوتے وقت پہن لیتا ہوں میں. تو آدھی اس کو دے دو گے تم کیا باندھو گے؟ نہیں کوشش کریں گے باندھنے کی. آدھی اس کو دے دو گے کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ آدھی اس کو دے رہا تب بھی اس کا کچھ نہیں ہو رہا, اور آدھی تیرے پاس ہے تب بھی کچھ نہیں ہے. تو پوری لے یا اس کو پوری دے. کہ اللہ کے نبی پوری نہیں ہے میرے پاس, میں نہیں دوں گا. اچھا چلنے لگا. آپ نے کہا آؤ کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول جب ہے ہی نہیں کچھ تو نکاح کیسے ہوگا؟ آپ نے کہا اگر تیرے لیے شریعت محمدی راستہ نہیں نکالے گی تو کون نکالے گا؟ اگر محمد کی شریعت میں راستہ نہیں نکلا ملا تو کہاں ملے گا؟ قرآن کتنا یاد ہے. کہتا اللہ کے رسول سورہ حق کا یاد ہے, سورہ ملک یاد ہے, سورہ نبا یاد ہے, سورہ قیامہ یاد ہے. اتنی صورتیں یاد ہیں؟ ہاں یاد ہیں. اے عورت اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے؟ مہر نہیں ہے. یہ قرآن کی صورتوں کو مہر بنا دیتا ہوں, یہ صورتیں وہ تمہیں یاد کرا دے گا, یہی تمہارا مہر ہوگا, کیا قبول ہے؟ کہنے لگی اللہ کے رسول جس عورت کے نکاح میں مرد کی طرف سے قرآن کی صورتیں مہر بن جائے اس سے زیادہ بابرکت نکاح اور کس کا ہو سکتا ہے؟ کھڑے ہوئے اللہ کے نبی خطبہ نکاح پڑھایا, اس عورت کا باپ زندہ نہیں تھا, اللہ کے نبی خود اس کے ولی بن گئے. نکاح پڑھایا, جاؤ لے جاؤ, اسی وقت ودا کر دی. 2 روپے کا خرچہ نہیں ہوا شادی. یہ جھمیلے ہم نے اپنی طرف سے پالے ہیں 2 لاکھ 3 لاکھ کے. نہ کوئی بارات تھی, نہ چوروں کا پتا تھا, نہ لٹیروں کا پتا تھا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو باراتی بن کر لڑکی والے کے گھر کھانے گیا, دخل سارقاً وخرج سارقاً, رواہ طبرانی. اور مسند احمد امام طبرانی اپنی حدیث کے اندر لاتے ہیں کہ وہ چور بن کے گیا اور ڈاکو بن کے نکلا. کس نے کہا لڑکی والے کے گھر کھانا کھاؤ؟ صرف ولیمے کا ثبوت ہے, ولیمہ کھاؤ, وہ بھی لڑکے والے کے گھر. لڑکی والے کے یہاں جانا جائے ولی دعوت میں, لڑکی ولی صاحب لڑکی کے باپ نے اجازت دے دی تھی 150 آدمی لے آنا. لڑکی کے باپ کی مجبوری کو اجازت کہتے ہیں؟ یہ مجبوری ہے لڑکی کے باپ کی. وہ جانتا ہے کہ جب تک اس کی شرط پوری نہیں کریں گے 150-200 آدمیوں کی بارات کی, تب تک میری بیٹی کے ہاتھ پیلے نہیں ہوں. اور وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے تیری شرط پوری کرتا ہے, اور 200 آدمیوں کو کھلانے اور پلانے کے لیے وہ بینکوں سے یا کسی سے سود پر روپیہ لیتا ہے قرض, پھر اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر کے رخصتی کرتا ہے, اور اس کے بعد میں وہ ماں سود کے اس قرض کو ادا کرتا ہے. اور کبھی کبھی جب قرض ادا نہیں ہو پاتا ہے تو پھر وہ پھانسی کا پھندا لٹکا کر خودکشی کر لیتا ہے اور مر جاتا ہے. تم لڑکی کے باپ کی مجبوری کو اس کی اجازت سمجھ رہے ہو, یہ غلط فہمی ہے. یہ جھمیلے اپنی طرف سے بند کرو. صاحب حیثیت ہو حج کرنے جاؤ, اللہ رب العالمین سے دعا کرو. میں نے آج آپ کا 1.5 گھنٹہ لے لیا ہے, اور ابھی میں وہاں سے بھی بول کے آ رہا ہوں مسجد خدیجۃ الکبریٰ, اس ایریے سے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں پر چند کلمات کے بعد. ہم اللہ رب العالمین اسلام کا جو انٹروڈکشن میں نے کرایا ہے ہمیں سچے اسلام پر اور صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ اسلام بھی صحیح ہو, صحیح کیا ہے, صحیح اسلام کیا ہے؟ آج اسلام کے ماننے والے 72-73 فرقوں میں بٹ گئے. آج اسلام کی پیورٹی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا ہے. حنفی شافی مالکی ہم سب دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم سچے اسلام پر عمل پیرا ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ جو اسلام تو نے اور تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے, ہم سب کو اس اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو ہمارے بھائی بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے، اور جو تیری رحمت کو جا چکے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، تا حد نگاہ کشادہ فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ان کی روحوں کو اعلی علیین کے اندر جگہ عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔